السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فضائی کارروائی میں 21 مشتبہ شدت پسند ہلاک، 5 ٹھکانے تباہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، صومالیہ کے دارالحکومت میں 2 کار بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. عالمی ادارے صحت WHO کا کہنا ہے کہ ایبولا وائرس سے متاثرہ مغربی افریقہ کے ملکوں میں صورتحال مزید بگڑ رہی ہے. اور امریکہ کے صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ اگر تمام مناسب حفاظتی انتظامات کر لیے جاتے ہیں تو امریکہ میں ایبولا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ انتہائی کم ہے. اور اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سیکیورٹی کونسل کے 5 نئے ارکان کا انتخاب جمعرات کے روز کر رہی ہے. اور ایشیا یورپ اجلاس میلان میں جمعرات کے روز شروع ہو رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. فوج نے عسکری پسندوں کے ٹھکانوں پر افغان سرحد کے قریب واقع پاکستانی قبائلی علاقے میں حملے کیے ہیں. فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں میں 21 عسکری پسند ہلاک ہو گئے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فضائی کارروائی میں کم از کم 21 مشتبہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ ان کے زیر استعمال 5 ٹھکانے تباہ ہو گئے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق، جمعرات کی صبح خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی طرف سے شروع کیے گئے آپریشن ضرب عزم کے آغاز کے بعد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے تواتر کے ساتھ خیبر ایجنسی میں بھی شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. واضح رہے کہ خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں مقامی امن کمیٹی کے ایک اجلاس کے دوران بدھ کو خود کش بم حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے اور ملک بھر میں شدت پسندوں کا پیچھا کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے گا. عسکری حکام کے مطابق 15 جون سے جاری فوجی آپریشن ضرب عزم میں اب تک 1200 سے زائد عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں، جبکہ دہشت گردوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو تباہ کرنے کے علاوہ ان کے گولہ و بارود کے ذخائر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. دریاسنا وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت جمعرات کو اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں عسکری قیادت نے بھی شرکت کی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم اور کئی وزراء سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے متعلق سیشن جج کے حکم کو معطل کر دیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
اسلام آباد کی عدالت عالیہ نے وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب، 3 وفاقی وزراء اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے ایک ذیلی عدالت کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے. حکومت مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف نے 31 اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پولیس کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ اور تشدد کے الزام میں یہ مقدمہ درج کرنے کی درخواست ذیلی عدالت میں دائر کی تھی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس اقدام کا وزیر اعظم اور دیگر نامزد وزراء کی مشاورت سے حکم دیا گیا. 31 اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے مظاہرین نے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھنا شروع کیا تو ان کی پولیس سے جھڑپ ہوئی، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک جبکہ خواتین اور پولیس اہلکاروں سمیت لگ بھگ 500 افراد زخمی ہو گئے تھے. جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے پولیس افسران کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی، جس میں یہ دلائل دیے گئے کہ پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جانے سے روکنے کے لیے یہ اقدام کیا اور ان کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا. جسٹس شوکت صدیقی نے سماعت کے بعد ذیلی عدالت کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے تھانہ سیکرٹریٹ میں دائر FIR پر مزید کارروائی روکنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست گزار اور دیگر فریقوں کو نوٹس جاری کر دیے. تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے ہزاروں کارکن 15 اگست کو لاہور سے احتجاجی ریلی کی شکل میں اسلام آباد پہنچے تھے. یہ لوگ 2 ماہ سے یہاں موجود ہیں، گو کہ ان کی تعداد پہلے کی نسبت اب خاصی کم ہو چکی ہے. عوامی تحریک کی طرف سے لاہور میں پولیس کے ساتھ جھڑپ میں اپنے 1 درجن سے زائد کارکنوں کی ہلاکت پر بھی وزیراعظم اور وزیراعلیٰ پنجاب سمیت بعض وزراء کے خلاف قتل کے مقدمات درج کروائے جا چکے ہیں. PTI اور عوامی تحریک وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں، جسے وزیراعظم سمیت پارلیمان پاکستان میں موجود دیگر سیاسی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ملک میں گزشتہ 2 ماہ سے شدید سیاسی کشیدگی پائی جاتی ہے اور حکومتی عہدیداروں کے بقول اس سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ وزیراعظم کے استعفے تک حکومت مخالف احتجاج جاری رکھیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ملتان میں قومی اسمبلی کی نشست NA 149 میں ضمنی انتخابات 5 بجے ختم ہو گئے اور اب وہاں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق اس نشست پر مختوم جاوید ہاشمی کے مقابلے میں عامر ڈوگر کو برتری حاصل ہے، اور جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی نتیجے کو خوش دلی سے قبول کر لیں گے۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
جمعرات کو ملتان کا حلقہ NA 149 تمام دن انتخابی سیاست کا مرکز رہا، جہاں قومی اسمبلی کے اس حلقے کا انتخاب پاکستان کی سیاست میں اس وجہ سے اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو خیر باد کہہ کر قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دینے کے بعد مخدوم جاوید ہاشمی نے اگرچہ آزاد امیدوار کے طور پر اس ضمنی انتخاب میں حصہ لیا، مگر میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے غیر اعلانیہ طور پر ان کی اس وجہ سے بھرپور حمایت کی تاکہ وہ اپنی سیاسی حریف جماعت پاکستان تحریک انصاف پر اپنی سیاسی برتری ثابت کر سکے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف اپنے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی قیادت میں کھلم کھلا جاوید ہاشمی کے مخالف ایک اور آزاد امیدوار عامر ڈوگر کی حمایت اس غرض سے کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے سابق صدر کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ تحریک انصاف سے الگ ہو کر سیاسی طور پر کمزور ہوئے ہیں۔ حلقہ NA 149 میں عمومی طور پر 8 بجے سے 5 بجے تک پرامن انداز میں پولنگ ہوئی۔ محض ایک خواتین کے پولنگ بوتھ پر عینی شاہدین کے مطابق پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی کی، تاہم رینجرز اور پولیس کے جوانوں نے وہاں پہنچ کر صورتحال کو قابو میں کر لیا۔ 3.25 لاکھ ووٹروں کے اس حلقے میں ویسے تو 18 امیدوار ہیں، لیکن مقابلہ 3 امیدواروں کے مابین ہے۔ تیسرے امیدوار جاوید صدیقی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے اس انتخاب کے بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
لیکن اب تک جو ٹرینڈ جو ہے وہ بالکل مکس ہے، اس میں کسی حلقے میں تو عامر ڈوگر کی اکثریت ہے اور کسی حلقے میں ان کی برتری ہے جاوید ہاشمی صاحب کی۔ ابھی اس بارے میں فوری طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، مطلب ان دونوں میں سے ہی کوئی امیدوار جو ہے وہ جیتے گا۔ جو جاوید صدیقی پیپلز پارٹی کے ہیں ان کے تو کوئی چانسز نہیں ہیں، تو اب دیکھیں کوئی میرا خیال ہے میکسیمم تھوڑا ٹائم ہی رہ گیا ہے اس کے حتمی نتائج آنے میں۔ جو بھی نتائج آئیں گے اس میں ہمیں یہی معلوم ہوگا کہ جاوید ہاشمی کامیاب ہوتے ہیں یا پھر عامر ڈوگر، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس حلقے کے نتائج جو ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کی سیاست پر کافی اثر انداز ہوں گے، کیونکہ تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے یہاں پہ ایک جلسہ کیا، اور اس کے بعد جو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی وہ یہ ہے کہ یہاں جو ووٹر باہر نہیں نکلا ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی کوئی چھٹی کا دن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک جوش و خروش نظر آنا چاہیے تھا، ضمنی الیکشن تھا، اس کے باوجود جو ایک مومنٹم بن گیا تھا اس کے مطابق جو توقعات تھیں ووٹر باہر نہیں نکلا۔
گزشتہ برس کے عام انتخابات میں جاوید ہاشمی نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اس حلقے سے 80,000 سے زیادہ ووٹ لے کر انتخاب جیتا تھا، اور ان کے قریب ترین حریف مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، دونوں کے ووٹوں کا فرق 10,000 کے قریب تھا۔ یہاں سے گزشتہ برس پیپلز پارٹی کے امیدوار نے محض 20,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے۔ مختوم جاوید ہاشمی اور عامر ڈوگر کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے امیدوار جاوید صدیقی نے بھی انٹرویوز میں اس انتخاب میں کامیابی کے لیے پر امید ہونے کا اظہار کیا ہے، تاہم نجی ٹی وی چینلز پر جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں ان میں پہلے جاوید ہاشمی کو برتری حاصل تھی، مگر بعد ازاں ان کے حریف عامر ڈوگر کو برتری حاصل ہو گئی۔ غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتیجہ آنے میں ابھی وقت باقی ہے۔ افضل رحمان، اردو لاہور۔
ہائی کورٹ کے 2 رکنی وفد نے توہین رسالت کے جرم میں موت کی سزا پانے والی آسیہ بی بی کی اپیل مسترد کر کے اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے۔ لاہور سے ایک بار پھر افضل رحمان کی رپورٹ۔
4 برس قبل توہین رسالت کے جرم میں موت کی سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی اپیل جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مسترد کر دی۔ پانچ بچوں کی ماں اس مسیحی خاتون کو جون 2009 میں پنجاب کے ایک گاؤں میں مبینہ طور پر کچھ مسلمان خواتین نے توہین رسالت کا مورد الزام ٹھہرانے کے بعد مقامی مذہبی افراد تک شکایت پہنچائی، جنہوں نے باقاعدہ توہین رسالت کا مقدمہ درج کروا دیا، جس پر 2010 میں ضلع ننکانہ کی ایک مقامی عدالت نے آسیہ بی بی کو موت کی سزا سنا دی۔ جمعرات کو ہائی کورٹ کے حکم کے بعد آسیہ بی بی کے وکیل کا کہنا تھا کہ اب وہ سپریم کورٹ میں موت کی اس سزا کے خلاف اپیل کریں گے۔ حقوق انسانی کمیشن کی چیئر پرسن زورا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ادارہ موت کی سزا دیے جانے کے خلاف ہے۔
جی، ہم نے تو ہمیشہ سے موت کی سزا کی مخالفت کی ہے اور اس کے وجوہات بھی بتائے ہیں۔ ابھی 10 اکتوبر کو انٹرنیشنل ڈے تھا اگینسٹ ڈیتھ پینلٹی، اس کے موقع پر بھی ہم نے جو بیان دیا تھا وہ حکومت سے یہی کہا تھا کہ جب تک اس پر پارلیمنٹ میں کچھ بحث آگے نہیں جاتی ہے اس ایشو پہ، تو یہ موریٹوریم جو پچھلی حکومت نے قائم کیا تھا اس کو برقرار رکھیں۔
توہین مذہب کا معاملہ پاکستان میں جہاں 97% آبادی مسلمان ہے انتہائی حساس سمجھا جاتا ہے۔ جب آسیہ بی بی پر توہین رسالت کا مقدمہ چلا تو اس مقدمے پر تنقید کرنے کے بعد اس دور کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو اور بعد ازاں اقلیتی امور کے وفاقی وزیر شہباز بھٹی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ 2008 سے پاکستان میں موت کی سزا پانے والے کسی بھی مجرم کو پھانسی نہیں دی گئی، صرف نومبر 2012 میں ایک فوجی کو پھانسی دی گئی تھی جس کو ایک فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر حکام نے زرعی شعبے پر سرمایہ کاری میں اضافے، پیداوار بڑھانے، غربت میں کمی اور پاکستانی خواتین کو ملازمت کے مساوی مواقع فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں۔
عالمی یوم خوراک پر پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں خوراک کی کمی تو نہیں، لیکن مبصرین کا ماننا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے لیے مناسب خوراک کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی طرح جمعرات کو پاکستان میں بھی خوراک کا عالمی دن منایا گیا۔ اس سال اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا موضوع فیملی فارمنگ، دنیا کو خوراک کی فراہمی اور زمین کی دیکھ بھال تھا۔ اس دن کی مناسبت سے پاکستان میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی ادارہ خوراک ڈبلیو ایف پی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی نصف آبادی غذائی قلت کا شکار ہے، کیونکہ اسے روزانہ کی بنیاد پر درکار خوراک سے کم مقدار میں کھانے کو ملتا ہے۔ اس بارے میں ڈبلیو ایف پی کے ایک اعلیٰ عہدیدار کرشنا پہاڑی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ غذائی قلت کے اثرات سے خاص طور پر بچے متاثر ہو رہے ہیں۔
I'm sorry to say but پاکستان کی صورتحال زیادہ اچھا نہیں ہے۔ نیشنل لیول پروڈکشن کی صورتحال مور اور لیس اچھا سچویشن ہے، کافی پروگرس بھی ہوا ہے، لیکن ہاؤس ہولڈ لیول میں، پریوار میں، فیملی لیول میں فوڈ سیکیورٹی کا صورتحال تھوڑا کوائٹ سیریس ہے۔ جیسے کہ آلموسٹ ہاف آف دا پاپولیشن 50% آدھا جیسے ہاؤس ہولڈ میں جو کیلورک ڈیلی کیلوری کنزمپشن ہے وہ انٹرنیشنلی ریکمنڈیڈ لیول سے کم ہے، اس سے نیوٹریشن میں افیکٹ ہو جائے گا، مال نیوٹریشن سچویشن میں امپیکٹ ہوگا۔
پاکستان میں حکام کے مطابق ملک میں حالیہ برسوں میں تواتر سے آنے والے سیلابوں کے باعث متاثر ہونے والے خاندان بھی غذائی قلت کا شکار ہیں۔ رواں سال بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لگ بھگ 20 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
صومالیہ کے دارالحکومت میں دو کار بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے، ایک انٹیلیجنس افسر بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ عسکریت پسند گروپ الشباب نے بدھ کے روز بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پہلا دھماکہ انٹیلیجنس آفیسر کی کار سے نصب بم پھٹنے سے ہوا، جس میں دو افراد ہلاک ہوئے۔ صومالی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ دوسرے دھماکے میں پانچ افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہوئے۔ عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ ایبولا وائرس سے متاثرہ مغربی افریقہ کے ملکوں میں صورتحال مزید بگڑ رہی ہے۔ ادارے کے مطابق یہاں ہلاکت خیز وائرس بدستور موجود ہے اور پھیل رہا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ سیرالیون میں گزشتہ 10 روز سے ایبولا وائرس کے 425 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور پڑوسی ملک گنی میں بھی اس وبا کے پھیلاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایبولا سے متاثرہ نائجیریا اور سینیگال میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا، اور اگر یہاں بغیر کوئی نیا کیس رپورٹ ہوئے 42 دن گزر گئے تو عالمی ادارے صحت ان ملکوں کو ایبولا سے پاک ملک قرار دے دے گا۔ ادھر صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اگر تمام مناسب حفاظتی انتظامات کر لیے جاتے ہیں تو امریکہ میں ایبولا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ انتہائی کم ہے۔ صدر اوباما نے کہا، ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ سیرالیون میں گزشتہ 10 روز میں ایبولا وائرس کے 425 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور پڑوسی ملک گنی میں بھی اس وبا کے پھیلاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایبولا سے متاثرہ نائجیریا اور سینیگال میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا، اور اگر یہاں بغیر کوئی نیا کیس رپورٹ ہوئے 42 دن گزر گئے تو عالمی ادارے صحت ان ملکوں کو ایبولا سے پاک ملک قرار دے دے گا۔ ادھر صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اگر تمام مناسب حفاظتی انتظامات کر لیے جاتے ہیں تو امریکہ میں ایبولا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ انتہائی کم ہے۔ ان کا کہنا تھا،
We're going to make sure that something like this is not repeated and that we are monitoring, supervising, overseeing.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ ہم ڈیلس میں پیش آنے والے واقعات کا زیادہ شدت سے جائزہ لے رہے ہیں، کڑی نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ جو سبق ہمیں حاصل ہوا ہے اسے ملک کے دوسرے ہسپتالوں اور طبی مراکز میں منتقل کیا جائے۔ مسٹر اوباما نے بدھ کے روز اپنا ایک مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا اور اپنی کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ انہوں نے یہ اقدام اس خبر کے بعد کیا کہ امریکہ کی صحت کی ایک کارکن جو ایبولا وائرس سے متاثر تھی، اس نے ایک روز پہلے امریکہ میں جہاز پر سفر کیا ہے۔ امریکہ کے بیماریوں سے بچاؤ کے مرکز نے بتایا کہ یہ کارکن امبر ونسن ہیں، جنہوں نے پیر کے روز فرنٹیئر ایئر لائن پر کلیولینڈ سے اوہائیو اور ڈیلس فورٹ ورتھ ٹیکساس تک سفر کیا۔ ونسن کے کیس نے اوہائیو کے صحت عامہ کے عہدیداروں کو چوکنا کر دیا ہے، اور وہ سخت احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں اور اس کا تعین کر رہے ہیں کہ کون ونسن کے رابطے میں آیا ہے تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اوہائیو پبلک ہیلتھ کی ڈاکٹر مارگریٹ ارمی کا کہنا ہے،
The family that was here, that the healthcare worker came to visit, we spoke to her family members.
ڈاکٹر مارگریٹ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس صحت کے کارکن کے خاندان والوں سے بات کی ہے جن سے وہ رابطے میں تھی، اور معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت کا تعین کر رہے ہیں جب وہ کارکن یہاں کام کر رہی تھی، اس نے کہاں سفر کیا اور وہ کس کے ساتھ رہی، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ ونسن کو بدھ کے روز ڈیلس سے ایمری یونیورسٹی ہسپتال اٹلانٹا جارجیا منتقل کر دیا گیا، جہاں ایبولا کے دو اور مریضوں کو افریقہ سے لایا گیا تھا اور ان کا علاج کامیاب رہا تھا۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے بتایا ہے کہ شام کے سرحدی قصبے کوبانی میں ایک ماہ سے جاری لڑائی میں 660 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف اپنے فضائی حملے تیز کر دیے ہیں، جو زمین پر کرد فوجوں کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکی جنرل جان ایلن نے بدھ کے روز کہا کہ یہ فضائی حملے اس مقصد سے کیے جا رہے ہیں کہ اس شہر کا دفاع کرنے والی کرد فورسز کو منظم ہونے کے لیے وقت مل سکے۔ جان ایلن نے، جو اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف عالمی اتحادی کارروائیوں کے خصوصی امریکی مندوب ہیں، بدھ کے روز یہ بیان دیا،
We had come in early along with the intention that the airstrikes were to buy white space.
جان ایلن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ارادے سے پہلے یہ فضائی حملے کیے تاکہ اسلامک اسٹیٹ گروپ کی پیش قدمی کو روکا جا سکے، اور کئی علاقوں میں یہ بہت مؤثر رہے، لیکن کچھ علاقوں میں ابھی ان کا کنٹرول باقی ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کے متعدد جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے بتایا ہے کہ فوجی کاروائیاں اس بڑی کوشش کا ایک حصہ ہیں جو دہشت گرد گروپوں پر کنٹرول اور انہیں پھیلنے سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ صدر اوباما نے کہا
It is going to be absolutely critical to make sure that the political inclusion that Prime Minister Abadi of Iraq is committed to.
صدر اوباما کا کہنا ہے کہ یہ یقینی طور پر انتہائی اہم ہے کہ عراقی وزیراعظم آبادی کی مشترکہ سیاسی حکومت ایک حقیقی پیش رفت کے وعدے پر کاربند ہے، اور شام میں ایک اعتدال پسند اپوزیشن کو مضبوط بنانا اور اسے فروغ دینا ہے جو ایک ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ وہ شام کے تمام لوگوں کے لیے ایک جائز اور مستحکم نظام قائم کر سکے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف نے بدھ کے روز ایران کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر گفتگو کے لیے ویانا میں ملاقات کی۔ محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ اسٹنز نے آسٹریا کے دارالحکومت سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے، سنتے ہیں مدثرہ منظر سے۔
وزیر خارجہ کیری اور وزیر خارجہ ظریف کی ملاقات کے موقع پر یورپی یونین کی نمائندہ کیتھرین ایشٹن بھی موجود تھیں، جو ایران کو بعض اقتصادی تعزیریں ختم کرنے کے بدلے میں اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے جرمنی، روس، برطانیہ، فرانس، چین اور امریکہ کی کوششوں کی قیادت کرتی رہی ہیں۔ چھ گھنٹے کی بات چیت کے بعد محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ وہ آئندہ ماہ کی آخری مدت تک کوئی معاہدہ طے کرنے کے لیے تکنیکی مسائل کو حل کرنے کی غرض سے انتہائی شدید، بے حد مرکوز اور بے حد ٹھوس کوششوں پر ارادتاً کام کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے کہا کہ ہم اس مدت میں توسیع کی بات نہیں کر رہے اور ہم دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مذاکرات میں کبھی نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ پیر کے روز ٹیلی ویژن پر ایک خطاب میں ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ آئندہ پانچ ہفتوں میں کوئی سمجھوتا طے پا سکتا ہے۔ بدھ کی بات چیت کے آغاز پر وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اہم خلا جو ابھی باقی ہیں ان میں یہ سوال بھی شامل ہے کہ ایران کو کتنا یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت ہوگی اور کس حد تک۔ اس سے یہ طے ہوگا کہ اگر ایران کوئی ایٹمی ہتھیار بنانا چاہے تو اسے کتنا عرصہ لگے گا۔ ایران بہت عرصے سے کہہ رہا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، مگر امریکہ اور یورپی ممالک سمجھتے ہیں کہ تہران خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے میں مصروف ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار نے کہا کہ یہ مذاکرات اس بارے میں ہیں کہ آیا ایران ایسے قابل تصدیق اقدامات کرنے پر آمادہ ہے جن سے ظاہر ہو کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور اوباما انتظامیہ کو یہ امید ہے کہ ایران اس تاریخی موقع کا فائدہ حاصل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور یورپی یونین کی نمائندہ ایشٹن جمعرات تک ویانا میں رہیں گے تاکہ مذاکرات میں شامل چھ ممالک کے سیاسی نمائندوں کے ساتھ بات چیت جاری رکھ سکیں۔ توقع ہے کہ یہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ پانچ ہفتوں میں پیش قدمی کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سیکیورٹی کونسل کے پانچ نئے ارکان کا انتخاب جمعرات کے روز کر رہی ہے، جن کی رکنیت کی مدت دو سال کے لیے ہوگی۔ انگولا، ملائیشیا اور وینزویلا اپنے علاقوں سے بلا مقابلہ نامزد ہیں اور انہیں کونسل میں یکم جنوری سے نشست حاصل کرنے کے لیے ووٹر ملکوں کے دو تہائی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ باقیہ دو نشستوں کے لیے نیوزی لینڈ، اسپین اور ترکی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ایشیا یورپ اجلاس میں جو میلان، اٹلی میں جمعرات کے روز شروع ہوا ہے، یوکرین میں جاری بحران ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ اس دو روزہ اجلاس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اپنے یورپی ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کے متعدد دور کریں گے۔ برطانوی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن بی بی سی نے کہا ہے کہ ان کی انگریزی زبان کی ویب سائٹ چین میں نہیں دیکھی جا سکتی، اور یہ ایک ایسا اقدام ہے جس پر بی بی سی نے شدید تنقید کرتے ہوئے اسے جبری سینسرشپ قرار دیا ہے۔ بدھ کے روز ایک بیان میں بی بی سی ورلڈ سروس گروپ کے ڈائریکٹر پیٹر ہارکس نے سختی سے مذمت کرتے ہوئے اسے خبروں اور اطلاعات کی رسائی پر پابندی قرار دیا۔ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو لیونگ چن ینگ نے کہا ہے کہ وہ جمہوریت نواز مظاہرین کے ساتھ بات چیت بحال کرنے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں مسٹر ینگ نے کہا کہ ایک سالس کے ذریعے بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے جو آئندہ ہفتے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا
that they will not retract
ینگ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی عہدیداروں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے 31 اگست کے فیصلے کو واپس نہیں لیں گے اور ہم ان کے ساتھ ان تجاویز پر غور کریں گے کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہانگ کانگ کے 50 لاکھ اہل ووٹرز کو ہانگ کانگ کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ سن 2017 میں چیف ایگزیکٹو چن سکیں۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
چین کے سرکاری خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ میں جاری جمہوریت نواز مظاہروں کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کی شینن مونسین کی رپورٹ، صفیہ قاسم کی زبانی۔
مرکزی چین کے کئی اخباروں کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ کی گلیوں اور سڑکوں کو مظاہرین سے بھرنے کا الزام جزوی طور پر امریکہ پر عائد ہوتا ہے۔ اخباروں میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق امریکی حکومت کے فنڈز سے چلنے والی تنظیم نیشنل انڈائمنٹ فار ڈیموکریسی کے عہدیدار مظاہرے منظم کرنے والوں سے ملتے رہے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہانگ لے نے ان الزامات پر تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہانگ کانگ چین کا حصہ ہے اور کسی بیرونی ملک کو اس میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے متعلقہ ملکوں پر زور دیا کہ وہ اپنے الفاظ اور اقدامات کے حوالے سے محتاط رہیں اور غلط اشارے بھیجنے سے اعتراض کریں۔ چین کا سرکاری اخبار اپنی خبروں اور اداریوں میں اس بات کو زیادہ صراحت سے بیان کرتا رہا ہے۔ پیپلز ڈیلی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیشنل انڈائمنٹ فار ڈیموکریسی یعنی این ای ڈی کے ایشیا، مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور عالمی پروگراموں کے نائب صدر تحریک کے متعلق گفتگو کے لیے دھرنے کے مرکز کے اہم افراد سے کئی ماہ پہلے ملے تھے۔ ہانگ کانگ کے ایک اخبار ٹاگ ہونگ پاؤ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز قانون سازوں کو امریکی حکومت سے رقوم ملی ہیں۔ رپورٹ میں انٹرنیٹ کا بہت زیادہ استعمال کرنے والے ایک شخص کا حوالہ دیا گیا ہے جو ہانگ کانگ میں اپنا کاروبار قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے بڑے بڑے مظاہروں اور ہجوموں نے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ کاروبار کرنے کے خواہش مند شخص نے کہا ہے کہ اس کے پاس وہ دستاویزی شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ نے جمہوری اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو فنڈز فراہم کیے ہیں۔ چینی نیوز میڈیا پر ایک کتاب دا پارٹی لائن کے مصنف ڈگ ینگ کہتے ہیں کہ چین کے لیے امریکی حکومت پر بدامنی پیدا کرنے کا الزام عائد کرنا کوئی نیا حربہ نہیں ہے۔
This is actually quite similar to what happened during the Tiananmen protests in 1989.
وہ کہہ رہے تھے درحقیقت تقریباً ویسی ہی صورتحال ہے جیسی کہ 1989 میں تینمن میں ہونے والے مظاہروں کے دوران پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد سیاحت کے بارے میں تمام قسم کی رپورٹیں سامنے آئیں۔ یہ وہ اصطلاح تھی جو اس کے بعد وہ استعمال کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ سیاہ ہاتھوں والا ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا تھا جو ان بڑے بڑے مجموعوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اخبار پیپلز ڈیلی میں چھپنے والی دوسری رپورٹوں میں سابق سوویت یونین میں ہونے والے پرن مظاہروں کا حوالہ دیتے ہوئے مظاہرین پر رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی آف ہانگ کانگ میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک پروفیسر اور ہانگ کانگ کے الائنس فار ڈیموکریسی سے وابستہ جوزف چنگ کہتے ہیں کہ ہانگ کانگ کے مظاہروں کا رنگ و نسل کے انقلاب سے موازنا اس چیز کی علامت ہے کہ چینی حکومت ان مظاہروں سے مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑ رہی ہے۔
This is very dangerous because in communist terminology, this means that the relationship...
وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ کمیونسٹ اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی حکومت اور جمہوریت نواز تحریک کے درمیان تعلق دشمنوں کے درمیان ایک گفت و شنید کا تعلق ہے۔ اس نے ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز گروپس کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ بیجنگ ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں سینٹرل پیپلز گورنمنٹ کے رابطہ دفتر کے ڈائریکٹر جانگ شاؤمنگ سے یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ یہ مظاہرے ایک ملک دو نظام کے اصول کے منافی ہیں اور بنیادی قانون کا احترام نہیں کرتے۔ جانگ کہتے ہیں کہ طالب علموں کے مظاہروں کا محرک ہانگ کانگ کے مستقبل سے منسلک خدشات ہیں۔
But I think a lot of the protesters also feel that
وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مظاہرین یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت باہر نہ نکلے تو ممکن ہے کہ چند سال بعد ہمیں اپنی بات آزادی سے کرنے کا ایک موقع بھی نہیں ملے گا. اور یہ بھرپور احساس موجود ہے کہ ہم شنگھائی کی طرح محض ایک اور بڑا شہر بننا نہیں چاہتے. ہم اپنی عام اقدار، اپنا طرز زندگی، اپنا وقار اور اپنے بنیادی حقوق برقرار رکھنا چاہتے ہیں. دی نیشنل انڈائمنٹ فار ڈیموکریسی مظاہرین سے ملاقاتوں کے بارے میں چینی سرکاری میڈیا میں لگائے جانے والے ان الزامات کی تردید کرتی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ نائب صدر لوئس گریو نے گزشتہ موسم بہار میں جمہوریت کے علمبرداروں کے ساتھ ایک پینل کی میزبانی کی تھی. تنظیم کی ویب سائٹ پر ہانگ کانگ کو گرانٹ میں دی جانے والی رقوم کی تفصیلات شائع کی جاتی ہیں، جو 2013 میں مجموعی طور پر 6,95,000 ڈالر سے زیادہ تھی. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. 14 اکتوبر کو امریکہ پاکستان کانفرنس میں امریکہ میں پاکستانی سفیر جلیل عباس جیلانی اور پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی ڈینیل فیلڈمین نے شرکت کی. امریکہ پاکستان تعلقات کے بارے میں فیلڈمین کے خطاب کے اہم نکات کی تفصیل مدثرہ منظر کی زبانی.
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی نے افغانستان میں اقتدار کی کامیاب منتقلی پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ خطے کے بارے میں امریکہ کی سوچ افغانستان میں امریکی مشن سے آیا ہے، اور اس کا اظہار افغانستان میں انسانی ذرائع، ساز و سامان اور مالیاتی امور پر توجہ سے ہوتا ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات متاثر نہیں ہوئے. پاکستان کو سیاسی سطح پر توجہ اور ذرائع میں اضافے سے فائدہ پہنچا. اتحاد کے امدادی فنڈ سے 13 ارب ڈالر سے زیادہ ادا کیے گئے. تقریباً 8 ارب ڈالر سویلین امداد کی مد میں، جس کے 5 ارب ڈالر گزشتہ 5 برس کے دوران KLB کے ذریعے مہیا کیے گئے. مگر پاکستان کا نقصان بھی ڈرامائی تھا. جیسا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے چند ہفتے قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ دہشت گردی کے نتیجے میں پاکستان میں 50,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. فیلڈمین نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا. پیداواری امکانات کم ہوئے، اندرون ملک سرمایہ کاری اور برآمدات میں کمی واقع ہوئی، اور سیکیورٹی کے خدشات کے ساتھ توانائی کا بحران بھی پریشان کن ہے. مگر انہوں نے کہا کہ منفی 6 سرخیوں میں پر امید رہنے کی وجوہات بھی موجود ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جمہوری حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کی. اقتصادی ترقی کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. پاکستانی صارفین کو اب پہلی مرتبہ 3G اور 4G وائرلیس اسپیکٹرم تک رسائی حاصل ہے. ایڈیڈاس ساکر بالز بنانے میں پاکستان چین اور دیگر ممالک سے آگے نکل گیا ہے، اور یہ فٹ بال برازیل میں ورلڈ کپ میں استعمال کیے گئے. شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کے آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے امریکی نمائندہ خصوصی نے کہا کہ اس آپریشن کی منصوبہ بندی کئی سال پیشتر کی گئی تھی، جو آخری کار اب شروع ہے، اور اس کی اب تک کی کامیابیوں سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس آپریشن نے عسکریت پسندوں کی سرگرمیاں واضح طور پر درہم برہم کر دی ہیں، مگر ابھی کام مکمل نہیں ہوا. حقانی نیٹورک اور پاکستانی طالبان جیسے عسکریت پسند گروپ اب بھی پاکستان، اس کے ہمسایہ ممالک اور امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، اور ان کے ٹھکانے تباہ کرنے اور انہیں دوبارہ وجود میں آنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی. تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات حقانی نیٹورک یا کسی دیگر گروپ سے کہیں آگے ہیں. انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں پاکستان کی مشکلات اور پاکستانی عوام کے نقصانات کو تسلیم کیا، اور وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی کوششوں اور قائدانہ کردار کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری کا انحصار دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کی پاکستان کی مسلسل کوششوں پر ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ 2011 اور 2012 کے دو طرفہ تعلقات کے تاریک دنوں کے بعد سے اب امریکہ اور پاکستان نے انسداد دہشت گردی میں تعاون میں پیش رفت کی ہے. پاکستان کی جانب سے IED نیٹورکس کو تباہ کرنے کے براہ راست اقدامات سے باہمی تعاون کو فروغ ملا ہے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے فیلڈمین نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 3 یا 4 ماہ کے دوران صدر غنی، ڈاکٹر عبداللہ اور ان کی متعلقہ ٹیموں کے ساتھ گھنٹوں بسر کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اعتماد ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا خاصا رجحان وہاں موجود ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے بارے میں امریکی نمائندہ خصوصی فیلڈمین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کے ہمسایہ ممالک، خاص طور پر بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی خوشحالی اور عالمی سطح پر اس کی قیادت پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈمین نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر گزشتہ ہفتوں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پر امریکہ کو بے حد تشویش ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے دونوں ممالک سے اس بارے میں خود بات کی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ باہم مذاکرات کریں۔ آخر میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ڈین فیلڈمین نے کہا کہ یہ تعلقات، جن پر مجھے فخر ہے، پہلے ہی بہتر ہو رہے ہیں اور بہتر ہوتے رہیں گے۔ دو طرفہ تجارت میں امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا رفیق ہے، اس کی برآمدات کی منزل اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 برس سے میں جن چیزوں پر کام کر رہا تھا اور جن چیزوں پر مجھے سب سے زیادہ فخر ہے، ان میں سے ایک پاکستان کو درپیش چیلنجز کے لیے امریکی اقتصادی امداد کا دوبارہ تعین تھا۔ کے ایل بی کے ذریعے امریکی حکومت نے شاندار کام کیے ہیں۔ روایتی انداز میں اس امدادی پیکج نے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی میں نمایاں بہتری پیدا کی، خصوصاً سن 2010 کے تاریخی سیلابوں جیسے فوری بحرانوں کی صورت میں۔ فیلڈمین نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹیجک مذاکرات میں توجہ کا مرکز تعلیمی میدان میں مختلف ایکسچینج پروگرام ہوں گے۔ امریکہ سن 2015 کے اوائل میں وزارتی سطح کے مذاکرات کا منتظر ہے، اور اسلام آباد اور واشنگٹن دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صوبہ بلوچستان کے حکام نے کہا ہے کہ حکومت اسکولوں میں جانے والے بچوں کی تعداد بڑھانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ کوئٹہ سے یہ ہے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن ملک کے پسماندہ ترین صوبے بلوچستان میں شعبہ تعلیم کی صورتحال دیگر صوبوں کی نسبت غیر تسلی بخش رہی ہے، لیکن موجودہ حکومت نے بین الاقوامی امدادی اداروں، خصوصاً امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے یہاں معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے ڈپٹی سیکرٹری طیب لیڈی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منصوبوں میں اولین ترجیح اسکولوں میں بچوں کا اندراج یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت کے پروگرام بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں 5 سے 16 سال تک کی عمر کے تقریباً 23 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے، اور حکومت نے نئی پالیسی کے تحت ایک پروگرام شروع کیا ہے جس سے یہ بچے استفادہ کر سکیں گے۔
ایک ہم پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں، ALP ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام۔ یہ ان بچوں کے لیے ہے جن سے اسکول مسڈ ہوا، جو روٹین کا جو ایجوکیشنل ایک ان کا وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، تعلیمی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلاس اٹینڈ کرنے کے بجائے وہ اٹینڈ نہیں کر سکیں، تو لہٰذا ان کے لیے ہم نے ایک شارٹ ایک کنڈنس کورس تیار کیا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ 2 سال کا کورس کور کرنے کے بعد فورم میڈل کے ایگزام میں اپیئر ہو اور آگے پھر اپنے تعلیم کو جاری کر سکے۔
صوبے میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
ورلڈ بینک کا گرلز پروموٹنگ ایجوکیشن تھا، وہ آلریڈی گرلز کے حوالے سے تھا کہ جینڈر کے ہمارے ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرے۔ جی پی کا 34 ملین کا جو پروگرام آ رہا ہے دیٹ از ایکسکلوسیو فار دا گرلز، اور اسی طریقے سے ابھی ہمارا جو یورپین یونین کا 20 ملین یورو کا پروگرام ہے وہ بھی گرلز کے لیے ہے، اور امید ہے کہ بہت بڑے حد تک ہم اس گیپ کو کور کریں گے۔ اور ساتھ ہی گورنمنٹ آف بلوچستان کی بھی یہ ترجیح ہے کہ ایٹ لیسٹ پرائمری لیول تو ایک جینڈر مس اسکول ہو جہاں پہ خواتین اور بچیوں کو زیادہ اپرچونیٹیز ہو کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکے۔
طیب لہڑی کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی تربیت کے لیے امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یعنی یو ایس ایڈ کے تعاون سے چلنے والے پروگرام کو حکومت نے صوبائی تعلیمی پالیسی میں بھی شامل کر لیا ہے۔
ADE ایسوسیٹڈ ڈگری فار ایجوکیشن، یہ ایک نیا پروگرام ہے، کمپریہنسو 2 سالہ پروگرام ہے، آفٹر FSC شروع ہوتا ہے، تو ابھی ہمارے جتنے ٹیچرز انڈکٹ ہوں گے دے ول بی اے ڈی ای. اس میں جتنے بھی ضروریات ہے ایک طالب علم کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں, اور جب یہ ٹیچرز ہمارے ان ڈگریز کے ساتھ آئیں گے تو اس سے امید ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن کا کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہوگا. اس میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ود دا اسسٹنس آف دی یو ایس ایڈ, ایک ان کا پری اسٹیپ پروگرام آیا تھا, ابھی اس کے بعد گورنر بلوچستان نے پورے کا پورا اس کو اڈاپٹ کیا ہے.
حالیہ برسوں میں صوبے میں ہونے والے پرتشدد واقعات میں متعدد اساتذہ کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا, جبکہ ان کے اغوا کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں. اسی بنا پر بہت سے اساتذہ نے دیگر صوبوں میں تبادلے کے لیے درخواستیں بھی دے رکھی تھیں. ان واقعات سے بلا شبہ صوبے میں تعلیمی شعبہ خاصا متاثر ہوا, لیکن صوبائی حکام کے بقول سلامتی کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات کی وجہ سے ایسے واقعات میں ماضی کی نسبت خاطر خواہ کمی ہوئی ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اور پاکستان میں اس سال ریکارڈ تعداد میں پولیو کے واقعات کا پتہ چلا ہے. بیشتر متاثرہ بچوں کا تعلق خیبر پختونخواہ اور ملک کے قبائلی علاقوں سے ہے, جہاں حکام کے مطابق یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. پشاور سے رپورٹ بھیجی ہے گلرخ نے.
صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز محکمہ صحت سے وابستہ افراد کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے. بعض قبائلی علاقوں میں والدین کی جانب سے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار اور انسدادی پولیو کی ٹیموں کو درپیش سلامتی کے خدشات نے اس وائرس کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو متاثر کیا ہے. محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے اعلی عہدیدار ڈاکٹر رحیم خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ کی وجوہات کچھ یوں بتائی.
یہ وائرس جو ہے یہ انسانی جسم میں جو ہے وہ آنکھ میں رہتا ہے اور فضلے میں یہ خارج ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے جب یہ خارج ہوتا ہے تو یہ پھیل سکتا ہے, ہمارے پانی میں شامل ہو سکتا ہے, خوراک میں شامل ہو سکتا ہے, اس طرح یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتا ہے. اور جب پولیو کا مرض کسی کو ہو جاتا ہے تو اس سے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ مستقل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے, وہ ساری زندگی کے لیے, وہ چاہے وہ اس کا ہاتھ ہو, پیر ہو, یا دونوں ہاتھ ہو یا دونوں پیر ہو, جو بھی متاثر جسم کا ہوگا وہ مکمل طور پر پیرالائز ہوگا, مفلوج ہوگا, وہ ساری زندگی کے لیے ہوگا.
ڈاکٹر رحیم خٹک کا کہنا تھا کہ پاکستان خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا سے ملحقہ علاقے کئی سالوں سے شدت پسندی کی زد میں ہیں, اس لیے یہاں تک انسدادی پولیو کی ٹیموں کی رسائی ایک بڑا چیلنج ہے.
ایک تو یہ کہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہ پچھلے 12-13 سال سے شورش زدہ رہا ہے, یہاں پہ جنگ کی زد میں رہا ہے, اور یہاں پہ لوگوں کی جو موومنٹ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, کیونکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وائرس منتقل ہونے میں لوگوں کا ایک حصہ ہوتا ہے, جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ وائرس کو روکی جاتا ہے. اور اس سال جو سچویشن مزید پیچیدہ ہوئی ہے, اس میں آئی ڈی پیز کی جو بہت بڑی تعداد جو کہ اب نارتھ وزیرستان سے جون کے مہینے میں جب نکل کے آئی ہے, وہ جو فاٹا کے ساتھ متصل ضلعے ہیں ان میں منتقل ہوئی ہے, تو جو لوگ یہاں منتقل ہو رہے ہیں وہ اپنے ساتھ وائرس بھی لے کے آ رہے ہیں.
حکام کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سلامتی کے خدشات زیادہ مسئلہ نہیں ہے, اور وہاں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے ایک مؤثر مہم چلانے کی ضرورت ہے. گلرخ, وائس آف امریکہ, پشاور.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
شام کی سرحد پر واقع میسور قصبے کوپانی کا دفاع کرنے والے کرد جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ امریکی قیادت میں ہونے والی فضائی کارروائیوں سے مدد تو مل رہی ہے, لیکن اسلامک اسٹیٹ کے حملوں کو پسپا کرنے کے لیے انہیں ہتھیاروں اور گولہ بارود کی ضرورت ہے. تقریباً ایک ماہ سے یہ قصبہ عسکریت پسندوں کے محاصرے میں ہے. اس بارے میں جیمی ڈیٹمر کی رپورٹ, انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
حالیہ دنوں میں شام کے سرحدی قصبے کوبانی کے مسلمان شدت پسندوں کے ہاتھوں میں جانے کی قیاسرائیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور امریکی عہدیدار کھلے عام یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کرد لڑاکے زیادہ دیر تک اس قصبے کا دفاع نہیں کر سکیں گے، لیکن ان پیش گوئیوں کے باوجود دفاع کرنے والے اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس قصبے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑائی اب گلیوں اور محلوں تک آن پہنچی ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے جہادیوں کے خلاف فضائی کارروائیوں میں شدت پیدا کی ہے تاکہ کرد لڑاکوں پر سے دباؤ کم ہو سکے۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے امریکی قیادت میں بننے والے جنگی اتحاد کی جانب سے زیادہ فضائی کارروائیاں کی گئی ہیں، جن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جنگی طیاروں نے بھی حصہ لیا ہے۔ کوبانی ٹاؤن کاؤنسل کے ترجمان ادریس ناسان نے اسکائپ کے ذریعے اپنے حامیوں کو بتایا کہ اتحاد کے جنگی طیارے اسلامک اسٹیٹ کو دور رکھنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ادریس کا کہنا تھا، وہ کوبانی اور اس کے گرد و نواح میں کامیاب بمباری کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند، جنہیں آئیسل یا آئیسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادریس کا کہنا تھا، ہمارے پاس زیادہ ہتھیار نہیں ہیں اور ہمارا اسلحہ مؤثر نہیں ہے، وہ ٹینک اور توپوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے عسکریت پسندوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے گزشتہ 48 گھنٹوں میں 21 فضائی حملے کیے ہیں۔ ہر کارروائی کے دوران فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اور ٹھیک نشانے پر مارے جانے والے بم استعمال کیے گئے ہیں۔ فضا میں جنگی طیاروں کی پروازوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اس ہفتے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے کرد دفاع کو توڑنے کے لیے خودکش بمبار بھیجے تھے، تقریباً درجن بھر خودکش دھماکے کیے گئے۔ سرحد سے ملحقہ 15 کلومیٹر کی پٹی پر واقع کرد گاؤں اور قصبے میں رہنے والے مقامی کرد امید اور یاس کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ایک لمحے کو وہ اس اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ قصبے پر قبضہ نہیں ہوگا، لیکن پھر اس یاسیت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ دفاع کرنے والے کم تعداد اور کمتر اسلحے سے کیسے ڈٹے رہ سکتے ہیں۔ کچھ سخت نا امیدی کا شکار ہیں۔ 17 سالہ گلزیر نے اپنے فارم ہاؤس کے نزدیک امریکی بمباری دیکھتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بم ہمارے فارم پر آ کر گرے ہوں۔ گلریز کہتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھر نہیں رہا اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں اور کردوں نے ترکی کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ کرد رضاکاروں کو راہداری فراہم کریں تاکہ وہ برسر پیکار لڑاکوں کو کمک پہنچا سکیں، لیکن ترکی کی حکومت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ اپنی جنوبی سرحد کی جانب جنگ میں ملوث ہو جائیں گے۔ بدھ کے روز کرد لڑاکے عسکریت پسندوں سے ایک اہم پہاڑی واپس لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ناروے نے، جو یورپی یونین کا رکن نہیں ہے، روس پر تعزیرات عائد کی ہیں اور یہ تعزیرات یوکرین میں اس کی کارروائیوں کی وجہ سے عائد کی گئی ہیں۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے سینئر نامہ نگار آندرے دی نسنیرا کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
امریکہ اور یورپین یونین نے روس کے خلاف مارچ میں یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا سے الحاق اور مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی حمایت کرنے پر متعدد بار تعزیرات عائد کی ہیں۔ پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس سے منسلک روسی ماہر اینڈر ساسلن کا کہنا ہے کہ پہلی بار ان تعزیرات کا نشانہ وہ لوگ اور وہ صنعتی ادارے تھے جو یا تو کرائمیا کے علاق میں بلا واسطہ ملوث تھے یا روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بہت قریب تھے۔
And since July, these sanctions have gone much further, dealing with whole sectors of the Russian economy.
وہ کہہ رہے تھے کہ جولائی کے بعد سے ان تعزیرات کا دائرہ اور وسیع ہو گیا، جو روسی معیشت کے تمام شعبوں، خصوصاً مالیات، ہائی ٹیکنالوجی، توانائی اور دفاع کے شعبے پر محیط ہے۔ واشنگٹن میں قائم ولسن سینٹر سے منسلک میتھیو روجانسکی سمیت بہت سے ماہرین یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان تعزیرات کا کچھ اثر ہوا ہے یا نہیں۔
Well, it depends on what your understanding of the purpose of sanctions is. My understanding is that
انہوں نے کہا کہ یہ اس پر منحصر ہے کہ ان تعزیرات کا مقصد آخر کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر تعزیرات کا مقصد رویے کو بدلنا ہے، برے طرز عمل سے باز رکھنا ہے، اور اس معنی میں شاید اس سے کام نہیں چل سکا۔ اصلاً اس سے اتفاق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق تعزیرات کے اقتصادی اثرات ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اس کے مطلوبہ سیاسی اثرات مرتب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امکان ہے کہ اس سال روسی معیشت میں مندی رہے گی اور آئندہ برسوں میں شاید بتدریج تنزلی آئے۔ روسی معیشت کو جن دوسرے مسائل کا سامنا ہے اس میں گزشتہ چند ماہ کے دوران تیل کی قیمتوں میں 20% کی کمی شامل ہے۔ روسی برآمدات کا 50% تیل ہے اور اس سال کے شروع سے روسی زر مبادلہ روبل کی قیمت 20% گھٹی ہے۔ ماؤنٹ ہولیوک کالج سے منسلک روسی ماہر اسٹیفن جونز کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ روس کی اقتصادی مشکلات بین الاقوامی تعزیرات کی وجہ سے ہوں۔
The Russian economic problems are due to other structural issues that the Russian economy has been facing for years, in particular
انہوں نے کہا کہ روس کی اقتصادی مشکلات کے ذمہ دار دوسرے مسائل ہیں جس کا اسے برسوں سے سامنا ہے، خصوصاً تیل کی اونچی قیمتوں پر روس کا دار و مدار ہے جو اب اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بدعنوانی، کسی اقتصادی حکمت عملی کا نہ ہونا اور معیشت کو جدید نہ کرنے کا مسئلہ۔ روس اگر ان مسائل سے نہیں نبٹتا تو پھر تعزیرات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مغربی تعزیرات کے جواب میں ماسکو نے ان ملکوں سے جنہوں نے روس پر تعزیرات عائد کی ہیں مچھلی، گوشت، پھل، ڈیری پروڈکٹس اور سبزیوں کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ تعزیرات سے صرف اس ملک کو نقصان نہیں پہنچتا جس پر یہ عائد کی جاتی ہیں بلکہ ان ملکوں کو بھی نقصان ہوتا ہے جو انہیں عائد کرتے ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
1984 میں جب یو ایس آسیان بزنس کونسل قائم ہوئی تو آسیان کے 10 ملکوں کی سالانہ مجموعی قومی پیداوار تقریباً $220 ارب تھی۔ آج یہ مجموعی قومی پیداوار 10 گنا اضافے کے ساتھ $2.4 ٹریلین تک پہنچ گئی ہے۔ یو ایس آسیان بزنس کونسل کی واشنگٹن میں منعقد ہونے والی 30ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہماری کامیابی کو پرکھنے کا اصل پیمانہ یہ نہیں ہے کہ آیا ہماری معیشتیں مسلسل ترقی کر رہی ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ کس طرح ترقی کر رہی ہیں۔ امریکی تجارت اور سرمایہ کاری مشترکہ خوشحالی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو پائیدار اور ماحول دوست اور ایک ایسی دولت جو کمیونٹیز کا معیار زندگی بہتر بناتی ہے اور امریکہ اور ہمارے تمام شراکت دار ملکوں کے لیے مواقع اور روزگار پیدا کرتی ہے۔ امریکی کمپنیاں ہر سال آسیان کے ملکوں کو لگ بھگ $100 ملین کی مصنوعات برآمد کرتی ہیں۔ امریکی کاروباری کمپنیاں عشروں سے آسیان کی معیشتوں میں سرمایہ کاری کرنے والوں میں سر فہرست رہی ہیں اور آسیان کے ملکوں میں امریکی سرمایہ کاری چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے کل سرمایہ کاری سے زیادہ ہیں۔ بحر الکاہل کے ملکوں میں پارٹنرشپ کے اس تجارتی معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے جو عالمی مجموعی پیداوار کے 40% سے زیادہ اور عالمی تجارت کے 1/3 حصے کو منسلک کر دے گا اور معیاروں کو بلند کر کے انہیں ہمارے مشترکہ اقتصادی مفادات اور اقدار سے ہم آہنگ کر دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہمیں آج یہ یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ترقی کو کس طرح جاری رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ مستقبل کے لیڈر ایسی تربیت اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو انہیں درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسیان خطے کی لگ بھگ 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے اور یہ نوجوان اختراعی اور تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہیں اور اپنے نظریات اور توانائی کو نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنی کمیونٹیز کے دوسرے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہم ینگ ساؤتھ ایسٹ آسیان لیڈرز انیشیٹو جیسے پروگراموں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو آسیان کے تمام 10 ملکوں کے نوجوانوں کو علاقائی اجتماعات اور امریکہ میں ہونے والے فیلوشپ پروگراموں کے ساتھ ڈیجیٹل طریقے سے منسلک کرتا ہے تاکہ خطے بھر کو درپیش چیلنجوں سے نمٹا جا سکے۔ ان چیلنجوں پر جن کا ہمیں آج سامنا ہے اتنی زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہوئے ممکن ہے یہ چیز نظر انداز ہو جائے کہ اس وقت بہت سے ایسے مواقع بھی موجود ہیں جن کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی اور دنیا میں بہت کم ایسے خطے ہیں جو ان مواقعوں کے لیے اتنے زیادہ سازگار ہیں جتنا کہ جنوب مشرقی ایشیا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
صفیہ کاظم ہیلتھ پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کینسر کا ایک نیا علاج۔ ریسرچ کرنے والے کینسر زدہ ٹیومرز کو ختم کرنے کے لیے ایک علاج پر کام کر رہے ہیں جس میں مٹی میں پائے جانے والے بیکٹیریم کو ٹیومرز میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس تجرباتی علاج کو پالتو کتوں پر ٹیسٹ کیا گیا۔ کینسر کے علاج کے لیے بیکٹیریا کا استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے سے تقریباً 1 صدی پہلے آزمایا گیا تھا۔ تاہم اس کے امید افزا نتائج کے باوجود طاقتور کیموتھراپی کی دواؤں اور ریڈیشن کے ذریعے علاج کو ترجیح دی گئی۔ محققین نے اب ٹھوس ٹیومرز کے علاج کے لیے بیکٹیریا کا پھر سے استعمال شروع کر دیا ہے۔ سائنس ٹرانسلیشن اینڈ میڈیسن جرنل میں اس پر کی جانے والی ایک تحقیق شائع کی گئی ہے جس میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ سوائل بیکٹیریم کو، جسے سینو وی آئی کہا جاتا ہے، 16 کتوں کے ٹیومرز میں انجیکٹ کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ وہ ٹیومرز سکڑ گئے اور پھر بالکل غائب ہو گئے۔ 3 کتوں میں یہ ٹیومرز 21 دنوں کے اندر اندر تحلیل ہو گئے۔ اس گروپ کے دوسرے 3 کتوں میں ان کینسر زدہ ٹیومرز کا سائز کم از کم 30% کم ہو گیا۔ اسی دوران ایک مریضہ کا نرم ٹیشوز کا ٹیومر جو اس کے پیٹ تک پھیل گیا تھا، اس علاج سے اس کے بازو کی ہڈی میں جہاں سے کینسر شروع ہوا تھا اس کا اثر کم ہو گیا۔ سائنسدانوں نے سی نووائی بیکٹیریم میں جینیاتی طور پر ترمیم اس لیے کی ہے کہ اس کی پوری طاقت سے انفیکشن کا امکان ہوتا ہے جو ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ بالٹیمور میری لینڈ میں جان ہاپکنز یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن میں تجرباتی علاج کے شعبے کے سربراہ شی بینز جاؤ کہتے ہیں کہ سی نووائی اسپورٹس ٹیومرز کے اندرونی حصے جیسے ماحول میں پھلتے پھولتے ہیں جہاں آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ جاؤ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کی جب نشو و نما ہوتی ہے تو ٹیومرز کے ان سیلز کو معمول کی غذا نہیں مل پاتی۔ اس کے علاوہ ان بیکٹیریا سے انزائمز نکلتے ہیں جن سے پروٹین کی قوت کم ہو جاتی ہے، یہی پروٹین ٹیومر کو بناتے ہیں۔ جاؤ کہتے ہیں کہ تحقیق کرنے والے اب ایک بیکٹیریم تیار کر رہے ہیں جس سے انفیکشن کے اثرات کم ہو جائیں گے اور امکان ہے کہ دوسرے مائکروبس بھی کینسر کے خلاف کام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بیکٹیریل تھراپی کے ساتھ ساتھ اگر کیموتھراپی اور ریڈیشن بھی کیا جائے تو کینسر کے اثرات کو بہت کم کیا جا سکتا ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-8789۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے ہمارا پتہ ہے اردو letters@voanews.com۔
خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1:00 تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر ڈین کرافٹن۔ اور اب سے کچھ دیر بعد آپ پروگرام میری کہانی نشر مقرر کے طور پر سنیں گے۔ یہ پروگرام پہلے بھی نشر ہو چکا ہے اور اس کی فرمائش آپ نے کی تھی، جس کے باعث ہم اسے آپ کے لیے دوبارہ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس میں ٹیلیفون کالز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پہلے سے ریکارڈڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی میزبان ہوتی ہیں شہناز عزیز، اور اس میں آپ کی پسندیدہ کہانیاں اور آپ کی ذاتی کہانیاں نشر کی جاتی ہیں۔ اس دوران آپ کے لیے پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر، اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن۔